بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین خداوند عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں موقع دیا کہ اس نہج البلاغہ کے پروگرام کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس میں خطبات کے حوالے سے جو سب سے پہلا حصہ ہوتا ہے اس میں گفتگو ہوتی ہے, تو ہماری جو گفتگو چل رہی تھی وہ جنگ جمل سے متعلق جو خطبات تھے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے, ان کے متعلق تھی. آج بھی ایک ایسا ہی خطبہ ہے کہ جس میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پہلے پورے طریقے سے اس لشکر کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو لشکر آپ کے مد مقابل ہے اور جو آپ سے جنگ کرنا چاہتا ہے. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں بھی تلوار اٹھائی ہے مجبور ہو کر اٹھائی ہے, ورنہ معلوم تھا مولا کائنات کو کہ سامنے والے جو ہیں وہ اصحاب رسول ہیں, وہ بظاہر مسلمان ہیں, اسلام کے لباس میں ہیں. اس لیے مولا کائنات نے اپنی پوری حجت تمام کی. میدان جنگ میں, جنگ جمل میں مستقل اس طرف سے حملے ہوتے رہے, یعنی وہ تیر باران کرتے رہے, تیر برساتے رہے, اور ادھر سے اعتراض کرتے رہے اپنے چاہنے والے, مولا کب تک آخر ہم صبر کریں؟ لیکن میرے مولا کہتے رہے کہ آخر تیر ہی تو برسا رہے ہیں, برسانے دو, کیا ہوتا ہے. لیکن اتفاق سے وہاں چار جانصاران اسلام کی شہادت ہو جاتی ہے, امام کے سات اصحاب شہید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد لشکر نے کہا کہ مولا آخر کب تک ہم برداشت کریں گے؟ اس کے بعد امام نے جو اقدام کیا وہ یہ اقدام تھا کہ ایک نوجوان جس کا نام تھا مسلم مشاجعی, نوجوان جس کے بارے میں ملتا ہے کہ 17-18 سال کی عمر تھی, اس کو بھیجا اور اونٹ پر سوار کر کے بھیجا کہ جاؤ ان کو صلح کی دعوت دو, امن کی دعوت دو, اور انہیں بتاؤ کہ جنگ مناسب نہیں ہے. اور وہ جاتے ہیں, جانے کے بعد وہاں پہ وہ جو ہے قرآن کریم ساتھ میں لے کر جاتے ہیں, اور امام نے اونٹ پر اس لیے بھیجا کہ عرب میں گھوڑے کو جنگ کی علامت سمجھا جاتا تھا اور اونٹ کو صلح کی علامت سمجھا جاتا تھا. لیکن انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا, آپ انشاءاللہ ہمارے مہمان کے ذریعے بھی اس کو دیکھیں گے کہ انہوں نے برے طریقے سے ان کو شہید کیا. سب سے پہلے ان کے داہنے ہاتھ کو قطع کیا, اس کے بعد انہوں نے بائیں ہاتھ میں قرآن کو سنبھالا, ان کے بائیں ہاتھ پر حملہ ہوا تو انہوں نے دانتوں کے ذریعے قرآن کو سنبھالا, اور اس کے بعد جب ان کے جسم پر تیروں سے بارش کی اور ان کا جسم زخمی ہونے لگا تو روایت یہ کہتی ہے کہ مسلم پہلے زمین پر آئے ہیں, قرآن بعد میں ان کے سینے پر آ کر گرا ہے. جب اس طریقے سے انہوں نے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے انصاروں کو شہید کرنا شروع کیا, ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا, تو اب کوئی اور راستہ نہیں تھا. تب امام نے وہاں جنگ کا سلسلہ شروع کیا, اور امام اپنے فرزند محمد حنفیہ کو خطاب کر کے جو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں, جس میں آپ نے درس دیا ہے, جس کے حوالے سے آج گفتگو ہونی ہے کہ اگر میدان جنگ میں جاؤ تو کس طریقے سے تمہیں جنگ کرنی ہے. یہ خطبہ بظاہر محمد حنفیہ کے لیے ہے, لیکن درواقع ہر کسی کو درس دیتے ہیں کہ اگر میدان جنگ میں پہنچو تو تمہاری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے, کس طریقے سے تمہیں استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, مل کر اس خطبے کو دیکھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن کلام اللہ علیہ السلام لابنہ محمد بن حنفیہ لما آتاہ الرایا یوم الجمل. مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ کا خطبہ نمبر 11 ہے, جس میں آپ نے جنگ جمل کے موقع پر جب اپنے بیٹے محمد ابن حنفیہ کو پرچم اسلام کو عطا کیا تو اس وقت آپ نے ان کو کچھ نصیحتیں فرمائیں. انہی نصیحتوں کا تذکرہ اس خطبے میں کیا گیا ہے. جنگ جمل جسے طلحہ و زبیر نے جس جنگ کے شعلوں کو بھڑکایا تھا اور اس میں نبی کی زوجہ کو لے کر آئے تھے, مولا کائنات نے طلحہ و زبیر کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہاری عورتیں گھروں میں بیٹھی ہیں لیکن تم زوجہ رسول کو لے کر یہاں آ گئے. اس کے بعد آپ نے زوجہ رسول کو بھی نصیحت فرمائی کہ قرآن کریم نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے گھر میں بیٹھو, تقوی الہی اختیار کرو. اس کے بعد بھی مولا کائنات نے مسلسل نصیحتیں کی ہیں. آپ یہ چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہونے پائے. آپ نے اپنے ایک صحابی کو بلایا جن کا نام مسلم ہے, انہیں قرآن دے کر بھیجا, کہا جاؤ تم طلحہ و زبیر کے لشکر کے سامنے جا کر نصیحت کرو اور قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرو، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اخْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنین کی دو جماعتیں آپس میں ٹکرا جائیں تو ان کے درمیان تم صلح کرو۔ لیکن طلحہ و زبیر کے لشکر نے مسلم کے اوپر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ اس وقت مولا کائنات نے محمد بن حنفیہ کو، اپنے فرزند کو، پرچم اسلام دے کر میدان جمل کی طرف روانہ کیا اور نصیحتیں فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ اے بیٹا، تم میدان جنگ میں جب قدم رکھنا تو تزول الجبال ولا تزل، تو بیٹا دیکھو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں مگر تم میدان جنگ سے اپنے قدم کو نہ ہٹانا۔ مولا نے یہاں اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو استقامت کی تعلیم دی ہے کہ میدان جنگ میں مجاہد کا کام ہے استقامت سے کام لینا، مجاہد کا کام ہے دشمنوں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ فرمایا کہ پہاڑ ہٹ جائیں مگر تم اپنے قدم کو نہ ہٹانا۔ اس کے بعد فنون جنگ کی تعلیم دی کہ بیٹا، میدان جنگ میں جب تم قدم رکھنا تو تم اپنے دانتوں کو دبا لینا اور اپنے کاسہ سر کو اللہ کے حوالے کر دینا، اور بیٹا دیکھو زمین میں اپنے قدم کو گاڑ دینا، نگاہ آخری قوم کے اوپر رہے، آنکھوں کو بند رکھنا اور یہ یاد رکھنا کہ مدد اللہ کی طرف سے آنے والی ہے۔ یعنی اس خطبے میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ایک عمومی قانون جو جنگ کا ہے، میدان جنگ کا ہے، اسے مولا نے بیان فرمایا کہ مجاہد جب میدان جنگ میں قدم رکھے تو وہ استقامت سے کام لے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ جو امام نے فرمایا وہ یہ کہ بیٹا دیکھو تم اپنے دانتوں کو دبا لینا تاکہ تمہارے اوپر خوف نہ طاری ہونے پائے، تاکہ تمہارے اوپر گھبراہٹ نہ طاری ہونے پائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ عار اللہ جمجمتک، تم اپنے کاسہ سر کو اللہ کو عاریہ دے دینا، یعنی اپنے کاسہ سر کو، اپنی جان کو تم خدا کے حوالے کر دینا، یہ جان خدا کی دی ہوئی ہے، اگر وہ چاہے گا تو دوبارہ واپس کر دے گا اور اگر نہیں چاہے گا تو یہ جان اسی کی دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آخر میں جو فقرہ مولا نے فرمایا، وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، یہ بات جان لو کہ مدد جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ یعنی تمام مجاہدین اسلام، تمام مجاہدین اس بات کے اوپر توجہ رکھیں کہ ظاہری اسباب کے اوپر صرف بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ظاہری اسباب کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان تمام اسباب کے ساتھ انسان اللہ کی طرف سے ہونے والی مدد کے اوپر بھروسہ رکھے۔
ناظرین، آپ نے ابھی اس خطبے کا مشاہدہ کیا کہ جس میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو تعلیم دے رہے ہیں کہ میدان جنگ میں جانے کے بعد کس طریقے سے تمہیں خدا کے اوپر بھروسہ کرنا ہے، کس طریقے سے تمہیں استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اب ناظرین، آپ دیکھیے کہ یہ جو دوسرا ہمارا حصہ ہے جس میں ہم نامے کے حوالے سے گفتگو کریں گے، ہمارے مہمان گفتگو کریں گے انشاءاللہ، تو یہاں پر بہت ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کیا مولائے کائنات نے، وہ یہ ہے کہ اشعث ابن قیس سے کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے تومہ نہیں ہے بلکہ یہ امانت ہے۔ دیکھیے، جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات میں وہ امانت الہی ہیں، ہمارے پاس ہماری اپنی ذاتی ملکیت نہیں ہے، وہ خدا کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ ہمیں صرف اتنا حق ہے کہ ہم ان مقامات پر ان کو استعمال کر سکتے ہیں کہ جو خداوند عالم نے جن چیزوں میں ہمیں اجازت دی ہے، جو جائز طریقے ہیں ان میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر اس کے خلاف ہم استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم خائن مانے جائیں گے، اور خاص طور پر جو عہدہ ہے یعنی سیاسی عہدہ ہے، جو مدیریت ہے، جو منصب حکومت ہے، منصب خلافت ہے، تو یہ نہایت ہی اہم ہے، اس لیے کہ یہاں پر جو بیٹھنے والا ہے اس کو یعنی اپنے جو سامنے مراجعہ کرنے والے ہیں، جو اس کے پاس آنے والے ہیں، ان کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ امام نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ایک امانت الہی ہے، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، ہم اس نامے میں اور امام کا جو یہ مکتوب ہے اس میں آپ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مل کر اس کو دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر مولا کائنات اس مکتوب نمبر 5 میں اشارہ فرماتے ہیں کہ اشعث ابن قیس سے مولا فرماتے ہیں کہ تو والی ہے، لہذا دیکھو اس مقام اور منصب کو تو اپنے رزق کے لیے، اپنی خواہشات کا وسیلہ نہ بنائے۔ وَإِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ، تیرا عمل، تیرا کام، تیرا مقام اور منصب کی ذمہ داری جو ہے وہ تیرے لیے طعمہ نہیں ہونا چاہیے۔ طعمہ یعنی اس خوراک کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے شکار کیا جاتا ہے، خوراک کو کہا جاتا ہے، لہذا یہ تیرے لیے طعمہ نہیں ہے، تو کہ تو اسے وسیلہ بنائے اور اس کے ذریعے سے تو اپنے مقاصد تک پہنچے۔ بلکہ کیا ہے، وَلَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ، یہ تیری گردن پہ امانت ہے، امانت الہی ہے منصب، جیسے قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ امانت الہی کو اس کے صاحب تک پہنچا دے۔ لہذا تجھے بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، چونکہ اس جو مکتوب کا پہلا حصہ ہے اس میں مولا کائنات اس بات کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ تو خدا سے ڈر، تو خدا کا تقوی اختیار کر، اگر تقوی اختیار نہیں کیا تو ان کاموں کے ذریعے سے تو اپنا مقام کھو دے گا، لہٰذا اس کی رعایت کرنی ہوگی۔ وانت مسترعن لمن فوق کا، اور تو کسی بزرگ ہستی کی نگرانی میں ہے، تو ایسا نہ سمجھ کے تجھے کسی کے سامنے جواب نہیں دینا ہے، جیسا مولا نے بعض جگہوں پہ بھی فرمایا نہج البلاغہ میں کہ جب یہ نامہ لکھتے تھے کہتے تھے کہ تجھے مجھے حساب دینا ہے، لیکن مجھے بھی کسی اور ہستی کو حساب دینا ہے، لہذا تو ایسا نہ سمجھ کہ تیرے اوپر کوئی نگرانی نہیں ہے، کوئی تیرا محافظ نہیں ہے، کوئی تیرا محاسب نہیں ہے، تجھے اس بات کا خیال رکھنا ہوگا، تمہیں اس بات کی رعایت کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ لیس لک ان تفتات فی رعیت، اور تجھے یہ بھی حق نہیں بنتا کہ تو کیا کرے، کہ تو استبداد سے کام لے، کہ تو رعیت کے اوپر اپنا حکم تحمیل کرے، اپنی خواہش ان کے اوپر تحمیل کرے، ان کو دباؤ ڈالے، یہ بھی تیرا حق نہیں بنتا۔ دیکھیں یہاں پہ شارحین کہتے ہیں کہ یہ رعیت کا لفظ بھی جو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیا، اس میں بھی ایک ظرافت ہے، ایک نزاکت ہے۔ رعیت رعایا سے آتا ہے، رعیت اسی سے آتا ہے کلمہ مراعات، یعنی یہ چونکہ ضعیف ہوتے ہیں، ناتوان ہوتے ہیں، ان کی رعایت کرنی چاہیے، نہ کہ ان کو شکار بنانا چاہیے، نہ کہ ان پہ استبداد کرنا چاہیے۔ ایک حاکم اور والی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ رعیت کے ساتھ، وہ لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ بڑی مراعات سے پیش آتا ہے، وہ بہت چیزوں کی رعایت کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز میں اپنی منمانی چلاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ولا تخاطر الا بوثیقۃن، اور تجھے یہ بھی حق نہیں بنتا ہے کہ تو خاطر یعنی خطر، خطر عربی میں کہتے ہیں کہ اس چیز کو جو بڑی عظیم ہو، لہذا تجھے یہ حق نہیں بنتا کہ تو کسی ایسے کام میں مداخلت کرے، ایسے کام میں اپنے آپ کو انوالو کرے جس سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس وثیقہ نہ ہو، جس سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہ ہو، ایسا کوئی اعتماد نہ ہو کہ تو اپنے آپ کو اس چیز میں ڈالے۔ لہذا مولا فرماتے کہ تجھے اطمینان ہونا چاہیے، اگر کسی مہم کام اور اہم کام کو انجام دینا چاہتے ہو تو اطمینان تو ہو تجھے کہ تو اس سے پھر صحیح و سالم واپس نکلے گا۔ ولا تخاطر الا بوثیقۃ وفی یدک مال من مال اللہ عز و جل، اور تیرے ہاتھ میں بیت المال جو ہے یہ مال کسی کا نہیں ہے، کسی میرا نہیں ہے، نہ ہی تیرا ہے، نہ ہی عوام کا ہے، بلکہ مال اللہ ہے، یہ اللہ کا مال ہے۔ یہ اللہ کا مال یعنی تعبیر اس چیز کی ہے کہ تجھے اللہ کا خوف کرنا چاہیے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے ابتدائی حصے میں جو اس نہج البلاغہ میں بیان نہیں ہوا اس میں یہی کہا گیا اتق اللہ، اے اشد تو خدا سے ڈر، خدا کا خوف کر، اور خدا کا خوف جب تک نہیں ہوگا، جب تک تقویٰ نہیں ہوگا تو نہیں سمجھ پائے گا۔ لہٰذا یہ مال اللہ ہے، مال اللہ میں تجھے سودا کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تو اسے اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا، تو اس میں منمانی نہیں کر سکتا، لہٰذا اسے تومہ نہ سمجھنا، اسے وسیلہ نہ سمجھنا۔ السلام علیکم۔
ناظرین، یہ پروگرام کا تیسرا حصہ ہے اور اس میں جانتے ہیں آپ کے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اقوال جو حکمت کے طور پر پیش کیے گئے ہیں اور جو درواقع ہمیں زندگی گزارنے کا درس دیتے ہیں، اس کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ نہایت ہی اہم ایک حکمت ہے جس کی طرف آج انشاءاللہ ہمارے مہمان اشارہ فرمائیں گے، مختصر گفتگو کریں گے۔ اس میں امام فرماتے ہیں کہ جو غریب ہے اپنے وطن میں بھی وہ غریب ہے، یعنی جس کے پاس مال دنیا نہیں ہے، بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اگر آج آپ دیکھیں تو آج بالکل پریکٹیکلی طور پر یہ ہمیں نظر آتا ہے، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے آج کے ہمارے ماحول کو دیکھ کر یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ امام نے کہا تھا کہ المقل غریب فی بلدتہ، اپنے شہر میں بھی وہ غریب ہے جس کے پاس نہیں ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ جو غریب ہے اس کو کوئی نہیں کہتا کہ وہ ہمارا ہے، اپنے عزیز جو ہوتے ہیں وہ بھی یہ اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہاں دور کا رشتہ ہے، تعلقات ہیں، یہ وہ جو اپنے عزیز بھی ہوتے ہیں، اور جس کے پاس مال دنیا ہے، جس کے پاس دولت ہے، غیر بھی اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ ہاں صاحب وہ تو ہمارے بڑے نزدیکی رشتہ دار ہیں، اگر دور کا رشتہ بھی ہو تب بھی کہا جاتا ہے کہ بڑے نزدیکی رشتہ دار ہیں۔ بس یہی ہے کہ آج زمانہ ایسا آ چکا ہے کہ جس کے پاس ہے اس کے سب ہیں، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کے اپنے بھی اس سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، مل کر اپنے مہمان کی اس گفتگو کو دیکھتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال علی علیہ السلام والمقل غریب فی بلدته والعجز آفة والصبر شجاعة والزہد ثروة والورع جنة۔ حکمت سوم کا پہلا حصہ اس سے پہلے والے پروگرام میں بیان ہو گیا، اس کے بعد امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ والمقل غریب فی بلدته۔ مقل غریب کو کہتے ہیں، لیکن مقل اور فقیر میں ایک بہت ہی ذرا سا فرق، فرق یہ ہے کہ فقیر اس شخص کو بولتے ہیں کہ جو اپنے فقر کو ظاہر کر دے، یعنی اگر ایک انسان غریب ہے اور وہ اپنی غربت کو ظاہر کر دے لوگوں کے سامنے تو وہ بن جاتا ہے فقیر۔ لیکن اگر ایک انسان غریب ہے لیکن وہ ظاہری طور پہ لوگوں کے سامنے اپنی استغنا کو دکھائے، یعنی یہ ظاہر کرے کہ میں فقیر نہیں ہوں، میں غنی انسان ہوں، تو اس شخص کو کہا جاتا ہے مقل، یعنی یہ اصل میں تو غریب ہے لیکن ظاہری طور پہ اپنے آپ کو ایک دم غنی دکھا رہا ہے کہ وہ مالدار ہے، امیر انسان ہے۔ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ والمقل غریب فی بلدته، کہ جو شخص مقل ہوتا ہے یعنی وہ اصل میں تو غریب ہے لیکن دکھانے میں وہ اپنے آپ کو امیر دکھا رہا ہے، یہ اپنے ہی وطن میں غریب بن جاتا ہے، یعنی اپنے ہی وطن میں بے وطنی کا احساس کرتا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ امام، ایک سوشل فیکٹ جو ہے، فیلڈ فیکٹ جو ہے، اس کے بارے میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں دیکھیے، سوشلی اگر آپ دیکھیں، اگر ایک انسان ہے کہ جو اپنی روزمرہ زندگی میں اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں کے پاس رفت و آمد کرتا ہو، ممکن ہے لوگوں کی دعوتیں کرتا ہو، لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کرتا ہو، یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس رفت و آمد ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ ہم لوگوں نے ممکن ہے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہو، ہماری زندگی میں اس کے اگزامپلز بہت زیادہ ہوں گے، کہ ایسے اشخاص کے جو ایک ٹائم تک کے اپنی حیثیت کے اعتبار سے کچھ پیسہ خرچ کرتے تھے لوگوں کے اوپر، تو ان کے گھر پہ رفت و آمد رہتی تھی۔ لیکن جو شخص اپنے آپ کو امیر دکھا رہا ہے اور اپنے اس سٹیٹس کے اعتبار سے، کیونکہ اصل میں تو غریب ہے، لہٰذا کوئی خرچہ نہیں کر پا رہا ہے، کسی کی دعوت نہیں کر پا رہا ہے، کسی کے اوپر کوئی پیسہ خرچ نہیں کر پا رہا ہے، سوشل کوئی پروگرام نہیں کر پا رہا ہے، تو ایک فیلڈ فیکٹ یہ ہے کہ لوگ دھیرے دھیرے اس کے پاس سے گریزہ ہونے لگیں گے، دھیرے دھیرے اس کے پاس سے بھاگنے لگیں گے۔ تو کأنہو ایک سچویشن ایسی بن جائے گی کہ یہ انسان اپنے ہی وطن میں رہتا ہے، لیکن اس کے جتنے بھی آس پاس والے لوگ ہیں اس سے ملنا چھوڑ دیں گے، یہ ایک طریقے سے بے وطنی کا احساس کرنے لگے گا، غریب ہونے کا احساس کرنے لگے گا۔ غریب عربی میں اس شخص کو بولتے ہیں کہ جو اپنے وطن میں نہ رہتا ہو۔ آگے مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ والعجز آفت۔ ابھی تک کے جو باتیں بیان ہوئی اس کے اندر دو ایسے فقرے آئے کہ جو انسان کی عاجزی، انسان کی کا نقص اور اس کی جو ابلٹی ہے اس کے اندر ایک نقص کی بات بیان کر رہی تھی۔ سب سے پہلی بات جو پچھلے پروگرام میں بیان ہوئی تھی وہ فقر کی تھی، یعنی اگر انسان کوئی غریب ہے تو وہ مالی لحاظ سے اس کے اندر ایک عجز پایا جا رہا ہے، ایک عاجزی ہے، ایک کمی ہے اس کے اندر۔ لیکن جو دوسری بات بیان ہوئی مقل والی، مقل والی بات کے اندر بھی یہی بات ہے کہ وہ مالی لحاظ سے ضعیف ہے، کمزور ہے، لیکن دکھا اپنے آپ کو مالدار رہا ہے۔ امام ارشاد فرما رہے ہیں یہ دونوں کے دونوں جو عجز ہیں، یہ دونوں کے دونوں جو تمہارے انسان کے اندر کمیاں پائی جا رہی ہیں، یہ ایک طریقے سے اس کے لیے آفت ہے۔ پہلی آفت اس کے لیے مالی آفت ہے کہ جو اس کی واقعیت میں جو دکھا رہا ہے اور جو واقعیت ہے، دونوں کو ساتھ میں رکھتے ہوئے کہا جائے گا کہ یہ جو فقر ہے اس کے لیے ایک طریقے سے، کیونکہ یہ عجز ہے، لہٰذا اس کے لیے ایک آفت ہے، ایک بلا ہے۔ اور دوسرے میں بھی جہاں پر وہ اپنے آپ کو غنی دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، وہاں پر بھی کیونکہ واقعیت میں وہ غریب ہے، تو لہٰذا وہاں پر بھی اس کے لیے ایک طریقے سے یہ بلا ہے، ایک طریقے سے اس کے لیے آفت ہے۔ کیونکہ اگر انسان اپنے اس اسٹیٹس کے لحاظ سے اپنی زندگی میں جو اس کی خدمتیں وہ کر سکتا ہے لوگوں کی بنسبت، وہ نہ کر پائے اور اس مسئلے میں آ کر عاجز رہے، عاجز کس معنی میں؟ کہ اس کے اندر قدرت نہ ہو، پاور نہ ہو، تو یہ ایک طریقے سے اس کے لیے ایک بلا ہے، ایک آفت ہے۔ اس کی بنسبت امام علی علیہ السلام اس طریقے سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین، اتنی وسیع ہمارے پاس ببخشید، ناظرین نہج البلاغہ کے صورت میں اتنا عظیم خزانہ ہمارے پاس ہے کہ اس کے لیے جتنا کام کیا جائے کم ہے، جتنا مطالعہ کیا جائے کم ہے، اور اس کے لیے جتنے پروگرام بنائے جائیں کم ہے۔ بہت بڑا حق ہے نہج البلاغہ کا ہمارے اوپر، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی۔ مختصر طور پر آپ نے پروگرام کے ان تین حصوں کو دیکھا جس میں خطبات تھے اور امام کا ایک نامہ تھا، اور اسی طریقے سے امام کی ایک حکمت کے ایک حصے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ناظرین، امید یہ ہے کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے، اور انشاءاللہ ہر، یعنی اس پروگرام کو جتنے پروگرام یہاں، انشاءاللہ آپ ان کو دیکھیں اور اپنی رائے ان کے حوالے سے ہم تک بھیجیں تاکہ اپنے پروگرام کو ہم اور بہتر بنا سکیں۔ یہیں پر آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور جتنا ممکن ہو، یہ ہمارا پروگرام جو ہے درواقع یہ ایک رہنما ہے، ایک اشارہ ہے کہ نہج البلاغہ کے حوالے سے بھی ہمیں کام کرنا چاہیے۔ قرآن کریم اور نہج البلاغہ دونوں کتابیں ایسی ہیں جو ہمارے درمیان بڑی محجور ہیں، جن کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا جاتا، جبکہ ان کا حق بہت زیادہ ہے، ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنا چاہیے۔ یہیں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔